بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 164. ترجمہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا. لقد من اللہ, من یعنی احسان کیا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں, یعنی تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, کہ ان کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. اور بالیقین یہ لوگ اس سے قبل صریح غلطی میں تھے, یعنی جب تک یہ چیز نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کو علم اور حکمت کی باتیں بتائیں, اس وقت تک یہ لوگ گمراہی میں تھے, یعنی اس کے بغیر گمراہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں, یہ کئی آیات میں آیا ہے. یہ چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر صحابہ نے سیکھی اور صحابہ نے یہی کام کیا, یہ صحابہ سے تابعین نے سیکھی اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ تزکیہ نفس ہے اور علم و حکمت کی باتیں بتانا ہے اور قرآن پڑھ کے سنانا ہے. اس لیے جتنے واعظ ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے سب اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو شروع میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ یہ تو ایک یتلو علیہم آیات تلاوت, اور پھر جو ہے وہ تزکیہ نفس کی باتیں ضرور ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ مسلسل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, صحابہ نے کی, سب نے کی, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر تو گمراہی ہے. قد افلح من زکاہا, یعنی فلاح تو اس کو ہوگی جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا. افلح من تزکا, تو فلاح تو اسی کو ملے گی. اب اتنی کھلی ہوئی آیات ہیں تو اس سے تزکیہ نفس کا ضروری ہونا تو بہت ہی واضح ہو گیا, کوئی اشکال ہی نہیں ہے. لیکن کل بھی جیسا عرض کیا کہ ہماری سب سے زیادہ عدم توجہ ہی اسی طرف ہے کہ حقیقت میں نہ تو اس کے درس ہیں, نہ اس کی کوشش ہے, اب نہ اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے ابھی لکھا, وہ جس کا جملہ تو پورا یاد نہیں ہے کہ یہ جو ہے اب وہ نظر ہی نہیں آتے ایسے لوگ جو شیوخ پہلے تھے وہ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں. تو آج اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے, اس میں ہمیں لگنا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں. اصل میں تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس سے کوئی گناہ نہ ہو. جو ہمارے اندر اللہ میاں نے کچھ رضائل رکھ دیے ہیں, چنانچہ کلام پاک میں فرماتے ہیں فألہمہا فجورہا وتقواہا, تو ہم نے تو نفس میں ڈالا ہوا ہے, فجور ڈالا ہوا. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رضائل نفس فطری ہیں, رضائل نفس سب فطری ہیں. تو ہمیں جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں یہ ہیں کیا, اور پھر کہ ان پہ قابو نہیں کریں گے, ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف مجلس میں حاضر ہو جانے سے یا کسی بزرگ سے تعلق ہو جانے سے نہیں حاصل ہوتا, نہ کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جاتا. بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں لیکن سلوک طے کر لیتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہیں, علم بہت کم ہوتا ہے. اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی کہ اگر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نمبر ہے, ایسی ہستی تھی. اور ان کو صدیق کا خطاب مل گیا, کس وقت ملا؟ ابھی قرآن تو بہت تھوڑا سا نازل ہوا تھا. جب قرآن ہی تھوڑا سا نازل ہوا تو علوم کہاں ہے, تفسیر کہاں ہے, اور درس کہاں ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں. ان کو کون سے علوم تھے؟ صدیق کا درجہ ملا ہوا. اس وجہ سے کہ تزکیہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا ان کا, ایسا تو وہ صدیق کے درجے پہ پہنچ گئے. لیکن ہوتا مشق سے ہے, بغیر مشق کے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کتاب ہے تعلیم الدین, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی تلقین کی ہے کہ تعلیم الدین کو بھی اپنے مطالعے میں رکھو اور پڑھتے رہا کرو. کبھی کبھی ایک کتاب ہے قصد الصبیر, وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. بنیادی باتیں ہیں, آج ارادہ یہ ہے کہ یہ بنیادی باتیں جو سلوک سے متعلق ہیں ان کو اس لیے عرض کر دیا جائے. یہ عرض کرنا بس عرض کرنا ہی ہوگا, کیونکہ اصل چیز تو مشق ہے, لیکن کم سے کم کان تو آشنا ہو جائیں کہ ہے کیا سلوک ہے کیا. تو اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ بعض عارفین کا قول ہے کہ جس کو علم باطن سے کچھ بھی حصہ میسر نہ ہو, یعنی باطنی مقامات اس نے حاصل نہیں کیے, یہ مقصود ہے, اس کے خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے. خاتمہ برا ہونے کا, اور ادنا حصہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق و تسلیم تو کرتا ہو کہ ہاں یہ تزکیہ نفس بھی یعنی فرض و واجب ہے, اور اس کے منکر کی یہی کافی سزا ہے کہ وہ اس سے محروم ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد ایمان و اسلام کے ساتھ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے, پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے, پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے. اور بھی سوالات تھے اس میں, لیکن یہ تین یہاں پہ. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کتاب میں, اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ عقائد ضروریہ کے جو ایمان کا حصہ ہے, اور اعمال ظاہرہ کے جو اسلام کا حصہ ہے, کوئی اور چیز بھی ہے, اس کا نام اس حدیث شریف میں احسان آیا ہے. اس کی حقیقت بیان فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ یہی طریق باطن ہے, احسان جو ہے وہ یہی طریق باطن ہے. کیونکہ یہ پورا یہ حدیث شریف کہ عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اللہ میں تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں, یہ تو باطنی عمل ہے, یہ ظاہر میں ہوتا ہے, ظاہر تو نہیں ہوتا. یہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ میں دیکھ رہے ہیں, مجھے اللہ میں دیکھ رہے ہیں, اس لیے عبادت ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم اللہ میں کو دیکھتے ہوتے تو عبادت کرتے. فرمایا کہ اس کی حقیقت بیان فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ یہی طریقے باطن ہے, کیونکہ بدون اس طریق کے ایسی حضوری ہرگز میسر نہیں ہوتی. یعنی جب تک آدمی باطنی اعمال کو ٹھیک کر نہ لے اس کو ایسی حضوری میسر نہیں ہوتی جو درجہ احسان کہلائے, نہیں ہو سکتا. سب ایسی ہیں, کہتے ہیں درجہ احسان حاصل ہو گیا, کیسے حاصل ہو گیا؟ ابھی عجب میں مبتلا ہیں, حسد میں مبتلا ہیں, کبر میں مبتلا ہیں. یہاں تک تو ہے کہ شوہر بیوی کو حقیر سمجھتا ہے, اور بیوی شوہر کو بیوقوف تو کم سے کم سمجھتی ہی ہے, گرچہ علم وغیرہ میں حقیر نہ سمجھے, اتنا عام ہے. تو کہاں سے آپ کو سلوک حاصل ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں, ابھی تو کبر کی جڑ نہیں کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ لاکھوں معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے جس سے غلط ہونے کا عقل کو احتمال نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اہل باطن کے پاس بیٹھنے سے ایک نئی حالت اپنے باطن میں عقائد و فقہ کے علاوہ محسوس ہوتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ محسوس کیا, ہم اللہ والوں کے پاس جب بیٹھے قلب کی حالت بدل گئی. یہ مجالس اسی لیے تو فائدہ مند ہوتے ہیں, قلب کی حالت بدل سی جاتی جو پہلے نہ تھی, ایسی حالت ہو. اس حالت کا اثر یہ ہے کہ طاعت کی رغبت اور معاصی سے نفرت, طاعت کی رغبت اور معاصی سے نفرت. لیکن اس طاعت میں اور اس معاصی میں صرف ظاہری طاعت اور معاصی نہیں ہے بلکہ باطنی بھی شامل ہے. طاعت ایک عام لفظ ہے, مراد باطنیت طاعت بھی ہے اور ظاہری طاعت بھی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نماز تو پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن شکر نہیں کرتا. شکر وہ کرے کیسے, ابھی شکر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ شکر ہے کیا, تو کیا کرے گا. کتنے لوگوں سے پوچھا, اچھے اچھے حضرات, میں نے کہا پوچھو گا, شکر کی حقیقت نہیں جانتا. شکر کی جب حقیقت ہی نہیں معلوم تو شکر کرو گے کیا. تو اس حالت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طاعت کی رغبت اور معاصی سے نفرت, حسد سے بھی نفرت, کبر سے بھی نفرت, عجب سے بھی نفرت, تب جا کے کام بنے گا. یوں نہیں کہ صرف ظاہر اعمال سے نفرت ہو گئی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جگہ لکھا ہے, ایک ملفوظ میں ہے کہ مجھ کو جتنی نفرت کبر سے ہے اتنی کسی اور گناہ سے. پتہ چلے کہ باطنی اعمال جو گناہ والے ہیں ان سے بھی تو نفرت ہونی چاہیے, ان میں تو ہم مشغول ہیں. اثر یہ ہوتا ہے کہ طاعت کی رغبت, معاصی سے نفرت اور عقائد کی پختہ, اللہ تعالیٰ کی توحید بالکل پختہ ہوتی چلی جاتی. اس لیے میں نے پہلی درس کر کے دیکھے سلوک کے جتنے مقامات ہیں سب توحید کے اجزاء ہیں, ان میں سے ایک بھی ناقص ہوگا توحید ناقص ہے, توحید ناقص رہے گی. اور ایمان پہ خاتمہ توحید کے اوپر منحصر ہے. تو اگر کسی کو چاہیے کہ وہ کہہ دیا اللہ ایمان پہ خاتمہ, ایمان تو توحید کو پکا کرو, وہی تو وہیں سے تو گڑبڑ مچے گی. جہاں سے گڑبڑ مچے گی توحید سے گڑبڑ ہونے کی سے مچے گی. اس کو پکا کرو, اس کو پکا کرنے کے لیے ان رضائے نفس کو مغلوب کرو, اور یہ اخلاق حمیدہ ابھی عرض کرتا ہوں وہ حاصل کرو, تو یہ چیز پیدا ہو جائے گی, طاعت کی رغبت پیدا ہو جائے گی. بس یہاں غلطی یہ ہے کہ صرف ظاہری طاعت کی رغبت, ہمیں بڑا نفلیں پڑھنے کا شوق ہے. نفلیں پڑھنے کا شوق تو صرف ظاہری عبادت کا شوق ہے, یہ تو تواضع کا شوق کیوں نہیں ہے, عاجزی کا شوق کیوں نہیں ہے, شکر کا شوق کیوں نہیں ہے, صبر کا شوق کیوں نہیں ہے. اگر ہے تو بتاؤ کہاں کب کرتے ہو تم شکر, کب کرتے ہو صبر. ذرا دیکھ لو آج صبح سے شام ہو گئی ہے, ہزاروں نعمتیں ملی ہیں, کھانے ملے ہیں, پانی ملا ہے, آرام ملا ہے, راحت ملی ہے. ایک بار بتائیے, الا یہ کہ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ موجود جو شکر کرتے ہیں, ایک بار بھی کبھی یہ سوچا یا اللہ یہ کھانا جو مجھے مل رہا ہے میں اس کا مستحق ہوں, اس کا اہل نہیں, یہ آپ کی عطا ہے بس. کبھی جو سوچا ہو, وہی بس سوچ پاتے جن کو مشق ہو چکی ہے. جو مشق ہو چکی ہے وہ ہر نعمت پر. لیکن یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ اس وقت میں نے کل بھی عرض کیا, اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دین میں ہے اس نے بھی یہی کر رکھا ہے کہ کچھ اعمال کو لے لیا ہے جو ظاہری ہیں اور باقی باطن کو تو بالکل چھوڑا کہ فکر ہی نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ سب اس کی انتہائی قوی دلیل ہے کہ طریق باطن بھی کوئی چیز ہے. اس کے علاوہ بزرگوں کے کشف و کرامات اس درجہ منقول ہیں جس کی انتہا نہیں, اور اگرچہ یہ یعنی بزرگوں کے کشف و کرامات یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے. قوی دلیل تو حدیث شریف ہے, قوی دلیل تو یہ جو مشاہدے میں آتی ہے وہ ہے. گرچہ یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے چونکہ یہ تو بزرگوں کے کشف و کرامات ہیں, مگر استقامت شریعت کے ساتھ اگر خرق عادت ہو کسی کو یعنی کرامت ہو تو صاحب خوارق کے کامل ہونے پر اطمینان بخش ضرور ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ کوئی شریعت کا پورا پابند ہو, سلوک کے سب مقامات طے کر چکا ہو اور پھر وہ صاحب کرامت ہو گیا ہو, تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہ خلاصہ ہے, لکھا ہے کہ ملومت نے, یہ خلاصہ ہے قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا. بہرحال ہمت کا مقتضا تو یہ ہے کہ صاحب ذوق بنو, اور اگر اتنی توفیق نہ ہو تو خدا کے لیے انکار تو نہ کرو. اور یہ جو طریق باطن ہے اس میں دو چیزیں, ایک تو سب سے پہلے بیعت کے بارے میں لکھا ہے کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو, یعنی کوئی سلوک طے کرنا چاہے, اللہ میں کو راضی کرنا چاہے, تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہے. میرے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب بار بار یہ شعر فارسی کا پڑھتے تھے کہ اس طریق میں تنہا نہ جانا, ہلاک ہو جاؤ. تم سمجھو گے نہیں, الٹ پلٹ سمجھو گے. استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض تعلیم و برکت اور صحبت سے وہ مقصود حقیقی تک پہنچ جائے. اس لیے میں کل بھی نے عرض کیا, یہ جو ہے نا بزرگوں کے پاس چلے گئے, کبھی اس بزرگ کے پاس, کبھی اس بزرگ کے پاس, کبھی اس بزرگ کے, یہ نہ کرو, کسی ایک کو پکڑ لو اس کے ساتھ. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے کس کو, شمس الدین تبریز رحمتہ اللہ, بس باقی سب کو چھوڑ دیا. اب وہ ہیں, ان کا بوریا اٹھا کر گھوم رہے ہیں, ان کا بستر اٹھا کر گھوم رہے ہیں, ان کے جوتے اٹھا کر گھوم رہے ہیں, جہاں وہ وہاں, تب جا کے ان کو وہ دولت ملی. یہ جو طریقہ نکال لیا کہ فنا سے ہے اس کی مسجد سے بھی چل جاؤ, ادھر بھی چلے جاؤ, اس سے بھی, یہ نہیں, یہ طریقہ نہیں, اس سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو حکیم الامت ہم تو نئے تو ایک واعظ میں فرمایا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی, اس طرح سے فرمایا ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سے بزرگوں کے پاس مت جاؤ, کسی ایک کو پکڑ لو اور اس سے اپنے, ہاں اس کو فرق خوب لو. تو جب اسلام میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض تعلیم و برکت و صحبت سے وہ مقصود حقیقی تک پہنچے. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, بغیر ساتھی کے جو بھی راہ عشق میں چلا ہے, عمر بگزشت و نشد آگاہ ہے عشق, عمر گزر گئی اور وہ عشق سے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگاہ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی محبت اس پہ منحصر ہے کہ سلوک طے کرو. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہیں, اللہ تعالیٰ غیور ہیں, اس دل میں نہیں آتے جس میں غیر بسے ہوں. اور غیر یہی ہے, یہ جو رضا النفس ہے, عجب ہے اور کبر ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے, یہی غیر ہے. ان کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی, تعلق میں اللہ حاصل ہو جائے گا, خود دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو اپنے آپ کو. یہ دیکھیں حضرت ڈاکٹر الواحد صاحب کی یاد آتی رہتی ہے, یہاں پہ ریاض سب اثر جا رہا ہے, آپ لوگ سب جو ان کی صحبت میں رہ چکے ہیں اس لیے ان کا اثر آتا ہے, یاد ضرور آتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کے پاس مطلب میں گیا, مکم کر رہا میں تھے وہ, میں بھی تھا, روز ہی ملنا ہوتا تھا, ان کے آفس چلاتا تھا, بڑی دلچسپ باتیں ہوتی تھیں. لیکن میں نے کہا کہ حضرت میرے اندر یہ خرابی تھی, یہ رذیل نفس تھا, میں نے اس کا یوں علاج کیا. حضرت نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر عبد الواحد صاحب نے, یہ علاج تین چار دن سے زیادہ نہیں چلے گا, اگر علاج کرانا ہے واقعی تو شیخ کو لکھو اپنے, اور وہ جو بتائے اس کی مشق کرو, ایک عرصے تک کرنا پڑے گی مشق, جب جا کے وہ علاج ہوگا. ایسے نہیں ہوتا خود ہی خود علاج کر لیا اور خود ہی خوش ہے کہ واہ واہ ہم نے تو میدان مار لیا, کچھ نہیں ہوا. یہ تو خیر معمولی بات ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ کے مطب میں روزانہ آتے تھے. وہاں مطب تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ, جو وکالت چھوڑ کے جب مطب ہومیوپیتھی کا کرنے لگے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے, تو وہاں حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اور کچھ باتیں ہوتی تھیں. ابھی بزرگ دونوں, علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حکیم الامت کے خلیفہ ہیں اور حضرت ہمارے تو تھے ہی. تو کسی ایک بات پر حضرت نے یوں فرمایا کہ دیکھو موت کا وقت ہوگا, اس وقت کوئی شخص پڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اس کو, اور کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں, وہ ان سے پوچھے گا کہ تم ہو کون, کہیں گے میں وہ ہوں تاریخ ہوں, میری آپ نے فن تاریخ کی بڑی خدمت کی ہے. کہ نہیں بھائی تمہارا کوئی کام یہاں پہ, میں کیا تم کیا مدد کر سکتے ہو, موت کا وقت ہے. اس میں سے ایک آئے گا کوئی کہیں تم کون ہو, فنا خدمت فنا ہے, اس سے سب لوگ آئیں گے, اس وقت میرے کسی کوئی کام کرے. کہ ایک شخص دور کھڑا ہوا ہے, بھائی تم کیوں دور کھڑے ہو, ادھر آؤ. میں اس لیے دور کھڑا ہوں کہ آپ نے مجھے دور رکھا, تم ہو کون, میں تعلق مع اللہ, کہ تمہاری اس وقت ضرورت ہے. یہ کہہ کر حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قصہ, اس طرح کا قصہ میں نے اپنے الفاظ میں سنایا لیکن یہ چھپا ہوا ہے, یہ قصہ سنا کر وہ مطلب بند ہونے کا وقت آیا، مطلب بند کیا، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوئے، اور وہ اب پیچھے ہی گھر تھا ان کا، وہ اپنے گھر چلے گئے. اتفاق سے کوئی چیز بھول ہے تو فوراً تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے کہ وہ مطلب کھول کے کوئی چیز نکالنی تھی. تو دیکھا کہ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کھمبے سے سر لگائے ہوئے، اس پہ ٹیک لگائے ہوئے رو رہے. پوچھا کہ حضرت کیوں؟ کہنے لگے کہ خواجہ پندارد کے دارد حاصل، خواجہ یہ سمجھا کہ مجھ کو حاصل ہو چکا ہے، وہ بجز پندار ندارد حاصل ہے، سوائے اجب کے کچھ حاصل نہیں ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اتنی بڑی ہستی، جب احساس ہوا تو رو رہے رو رہے. ہم سمجھے کہ کچھ حاصل ہو گیا، آپ کی بات سن کے پتا چلا کہ کچھ بھی حاصل نہیں. دھوکے میں رہنا تو اچھا نہیں. اب مجلس میں بھی آتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، تو جب تک یہ باطنی مقامات سب طے نہیں کریں گے کیسے کام ہوگا، کیسے کام ہوگا، گناہ میں اطلاع ہوگا. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق. بغیر ساتھی کے جو بھی راہ عشق چلا ہے، عمر گزر گئی اس سے آگاہ نہ ہوا. چونکہ بدون علامت تلاش ممکن نہیں، اس لیے اس مقام پر شیخ کامل کے شرائط و علامات مفہوم ہوتے ہیں. دیکھنا چاہیے، مجھے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے کہا تھا دیکھو، جب حضرت کا انتقال ہو گیا چار آدمیوں سے خط و کتابت کرو، اچھی طرح سے پرکھو، پھر کسی کو اپنا شیخ بناؤ جس کے اندر تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، یا حکیم الامت کے اصولوں پہ نہ ہو، اس کو کیسے شیخ بنا لیا. ہم تقوی تو اول چیز ہے، پہلی علامت یہ لکھی ہے علم شریعت سے بقدر ضرورت واقع ہوئی. یہ حکیم الامت کا کمال ہے کہ بقدر ضرورت کی قید لگا دی، ورنہ غیر عالم تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا. علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، یعنی اس کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کا علم اس کو ہو. یہ تو فرض ہے نا ہمارے اوپر، جو چیز فرض ہے تو اس کا علم فرض ہے حاصل کرنا، جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب. اسی طرح سے تو علم شریعت سے بقدر ضرورت وہ واقف ہو، خواہ تحصیل سے یا صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد اور اعمال سے وہ محفوظ رہے. عقیدہ ہی خراب ہے تو کیا کرے گا، جاہل جپڑ کا تو عقیدہ خراب ہوگا. اور طالبین کو بھی وہ اس پہ رکھ سکے، یعنی فساد عقائد اور اعمال سے بچا سکے، ورنہ اس کا مصداق ہو جائے گا کہ جب تو خود ہی گم ہے تو دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا. اور دوسرے دیکھیے وہی بات، متقی ہو، متقی ہو یعنی ارتکاب کبائر اور اصرار علی الصغائر سے بچتا ہو، کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور صغائر کے اوپر اصرار نہ کرتا ہو. متقی یہ دیکھیے سمجھ، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، تو اللہ کا ولی ہی بن جاتا ہے، لیکن ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے بچے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک میں مثال بار بار وہاں پوچھتا رہتا ہوں، کراچی جاتا ہوں تو، کہ دیکھو ایک شخص ہے جو بہت نیک ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، بزرگوں کے پاس بھی جاتا ہے، اور علم بھی ہے، بہت کچھ ہے، نیکی نیکی، گناہ بھی نہیں کرتا، نہ شراب پیتا ہے نہ اور، لیکن نامحرم کو دیکھتا ہے. اب بچوں سے پوچھیں گے کیوں بھائی یہ شخص متقی ہے، بچے کہیں گے نہیں، یہ سب متقی. ساری عبادت اور ساری اچھائی کے بعد ایک گناہ سے کیا ہوا، متقی نہیں کر سکتے. سو متقی وہ ہے جو گناہ بالکل نہ کرے، نہ تصاویر سے اجتناب، نہ محرم نامحرم سے اجتناب، نہ مخلوط تعلیم سے اجتناب. تیسرے تارک دنیا اور راغب آخرت، تارک دنیا اور راغب آخرت ہو، آخرت کی رغبت ہو اور دنیا کو ترک کرنے والا ہو. اور دنیا سے مراد گناہوں والی زندگی، گناہوں والی زندگی سے بھاگ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی آسائشوں سے بھی، آسائش اس کے یہاں ہوتی ہی کم ہے، اس کا حال ہی ایک مسکینیت کا ہوتا ہے، اس کا حال ہمیشہ ایک مسکین کا ہوتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی ذمرۃ المساکین، کہ اس کی شان ہوتی ہے. اور ظاہری اور باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ دونوں لفظ ہیں، ظاہری اور باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہوں، یعنی دوام سے کرتا ہوں. اگر ایسا نہیں کرتا وہ تو طالب کے قلب پر برا اثر پڑے گا، طالب کی اصلاح نہیں ہوگی، الٹا ہو جائے گا. اور چوتھے مریدوں کا خیال رکھے کہ کوئی امر ان سے خلاف شریعت و طریقت ہو جاوے تو ان کو متنبہ کرے. مطلب مریدوں کی نگرانی کرے، یعنی کہ ان کو چھوڑ دے سانڈ کی طرح سے، جو چاہے کرتا پھر بیت ہو گیا بس، نہیں مریدوں کا خیال رکھے گا. اور پانچویں یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو، کسی بزرگ سے تربیت ہوئی ہو، صحبت اٹھائی ہو، ان سے فیض و برکات حاصل کیے ہوں. اور یہ ضروری نہیں کہ اس سے کرامت بھی ظاہر ہوتی ہو یا خوارق ظاہر ہوتے ہیں، نہیں نہیں، یہ ضرور ہے کہ تاریخ کسب ہو، یا کماتا نہیں ہے وہ دنیا کے کام کرے گا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں ڈالتے، یہ سب کرتے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی یاد میں ساتھ ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور نہ وہ حریص ہو دنیا کا نہ لالچی ہو، بس اتنا کافی ہے. باقی متعلقات اس کے مثلا آداب طالب و شیخ، یہ دوسرے مسائل جزیہ میں آگے آ جائیں گے. اس کے بعد ایک فائدہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ بیعت اسلام غزوہ وغیرہ کے مقامات سلوک کی بیعت بھی کی ہے، لی ہے، جیسے ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ملامت کا خوف و خیال نہ کرنا اور لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. یہ بیعت جہاد کی بیعت نہیں تھی، یہ حکومت کی بیعت تھی، بس اس کے سنت ہونے میں کوئی شک. اب یہ کہ ریاضت و مجاہدہ جو کرنا ہے اس راہ میں، اس کے دو رکن ہیں. رکن اول مجاہدہ اجمالی میں جاننا چاہیے کہ اصول اس کے چار امور ہیں، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مال انام، یعنی بات کم کرو، کھاؤ کم، سو کم، لوگوں سے ملو کم. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اب قلت طعام اور قلت منام کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی اگر تجویز کرتا کسی کے لیے تو وہ اناڑی ہے، وہ اناڑی شہر ہے، ہرگز تجویز نہ کرو، کیونکہ آج کل کا آدمی بالکل پسا پسایا پہلی سے ہے، اس کی تم روٹی کم کروا دو گے وہ مارا جائے گا بری طرح سے. ہاں باتیں کم کرو اور لوگوں سے ملو جلو کم. اور اس مجاہدے کے نہ ہونے سے یہ عورتیں بھی مرد بھی میں دیکھ دیکھ کے بس حیران ہوتا رہتا. پہلے تو قلت کلام کچھ آسان تھا، اب یہ موبائل جو ہے اسمارٹ فون، اللہ اکبر، ایک ایک گھنٹہ ایک سب سے بات ہوتی ہے. اب چار پانچ بیٹیاں کسی کی ہیں تو ان چاروں پانچوں بیٹیوں سے ایک گھنٹہ بات ہو رہی ہے، تو اس سے کیا سلوک حاصل ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی؟ صرف شوہر کے حقوق ضائع ہوں گے اگر عورت ایسا کر رہی ہے، اور مرد ایسا کر رہا تو اس سے وہ دوسرے حقوق ضائع کرے گا. تو بھائی قلت کلام ہونا چاہیے، اسمارٹ فون نے تو مار دیا. بلکہ اب عورت کو جب شوہر گھر پہ آ جائے تو سارا ٹیلی فون پھینک پھانک کے اس کو شوہر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، شوہر کی خدمت میں لگنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے دروازے کے اوپر شوہر کا، مسکرانا چاہیے، اس کو ایسی چیزیں کہنی چاہیے کہ اس سے اس کا دل خوش ہو، اس کو آرام اور راحت اس کو دینی چاہیے. اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو اپنی اصلاح تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. خالی ٹیلی فون پہ بات ہے، اب شوہر آیا تو ٹیلی فون کو بند کیوں نہیں کر دیتی؟ میں ہر جگہ سے یہ شکایت آ رہی، شوہر بیچارے شکایت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی شکایت سے تو میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، اصلاح تو اس وقت ہوگی جب وہ خود لکھیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، خرابی ہے، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں، تو بتایا جائے گا. ایسے تو جب تک طالب ہی نہ ہو تو وہ کیسے استاد ہے؟ غیر طالب کی تو اصلاح نہیں ہو سکتا. کہ آپ کی بیوی بیمار ہے اور آپ کہیں گے میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں میری بیوی کا علاج کر دیجیے، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی جو بیمار ہے وہ آئے نا، شوہر کے کہنے سے بیوی کا علاج نہیں ہوگا، بیوی کے کہنے سے شوہر کا علاج نہیں ہو سکتا. اور ایک اور چیز کہ بعض اوقات جب بندہ لگ جاتا ہے اس راہ میں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس سے تو مجاہدہ ہوگا نہیں، کتنا کرے گا یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غم دے دیتے ہیں. لکھا ہے کہ سالکان طریق نے حزن و غم کو اعلیٰ درجے کا مجاہدہ قرار دیا ہے. جو چیز مجاہدے سے نہیں ہو سکتی اس غم سے ہو جاتی، اس سے نفس کو پستی اور شکستگی حاصل ہوتی ہے، نفس اڑیل ٹٹو بنا ہوا تھا، حزن اور غم آ گیا، ابھی ٹھنڈے بڑھ، پستی آ گئی، شکستگی آ گئی. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ مقصود تو عاجزی ہے، یہ تکبر تو بہت بڑا خناس ہے، یہ جاتا نہیں ہے آسانی سے. اس کے لیے اس کو ایک غم دے دیتے ہیں، اب اس غم میں اس میں پستی اور شکستگی حاصل ہوتی ہے اگر وہ کیونکہ وہ پہلے سے طریق پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ کام آ جاتا ہے. اگر وہ پہلے سے طریق پر نہیں ہے اور اللہ کی رضا کو اہمیت ہی نہیں دیتا تو اس کو تو حزن اور غم بھی کچھ نہیں، بلکہ الٹا. جیسے ابھی ایک قصہ سنا کہ ایک صاحب پہ بڑی مصیبت کوئی آئی تو کسی نے ان سے کچھ کہا تو انہوں نے اللہ میاں کو گالیاں دینی شروع کر دی. نعوذ باللہ. اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھو توحید بغیر اللہ کی محبت کے کفر تک پہنچا دی. خالی توحید حاصل کر لیا اور اللہ کی محبت حاصل نہیں کی. یہ اللہ کی محبت ہے جو توحید کے ساتھ ہو اگر تو چاہے کیسا ہی پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اللہ کی محبت غالب رہتی. سچا واقعہ ہے, آج ہی کسی نے سنایا مجھے. اور یہ تو ایک نے, ایک عورت کا بھی اس طرح کا قصہ ہے, اس نے مجھے خود لکھا ہے. مصیبتیں پڑی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کی تھی, اس طریق کو طے نہیں کیا تھا. محبت اللہ کی یہ تو جز, لیکن محبت اللہ کی حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کبر کو نہ نکال دے, عجب کو نہ نکال دے, حسد کو نہ نکال دے. اس سے نفس کو پستی اور شکستگی حاصل ہوتی ہے جو کہ آثار عبودیت سے ہے, اور یہ امر مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سالک کو جو قبض پیش آ جاتا ہے جب کوئی بھی اللہ کا بندہ سلوک طے کرنے لگتا ہے اور مجاہدات کرتا ہے کسی شیخ کی نگرانی میں, تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے تو اس پر ایک قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا آپ کسی چیز میں دل نہیں لگتا, نہ اس کی تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے, نہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اس حالت میں بھی کرتا رہتا ہے, یہ فرق ہے, اس کو قبض کہتے ہیں. تو سالک کو جو قبض پیش آتا ہے اس سے مقصد تصفیہ اور مجاہدہ ہے. کیا پتا اس وقت اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا مجاہدہ کرا رہا ہے, کہ ایسی حالت میں بھی اپنے معمولات مکمل کر رہا ہے کہ جب دل بالکل مخالف ہے. لیکن اب میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جاتا تھا, رمضان میں اعتکاف وہیں کر لیتا تھا, ایسا ہوا ہے دو تین بار. تو جب وہاں گیا تو حضرت نے مجھے کہا کہ یہاں کیا کرو گے, دو سو رکعت نفل کی پڑھو, یا سو رکعت مجھے یاد نہیں, خیر سو رکعت چلیے ابھی مجھے یاد چونکہ بھول گیا, معمولات کے علاوہ. ہم میں جہاں دن رات نفلیں پڑھ رہا ہوں, لیکن اس وقت میں نے حضرت کو خط میں لکھا کہ حضرت میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ توڑ کے بھاگ اس طرح سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ حال ہوتا ہے, شروع میں بھی ہوتا ہے, پابندیاں لگ گئی اتنی, کہاں تو ہر وقت بک بک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, دوستوں میں گفتگو, کہاں سو رکعت نفل کے بعد کس وقت چیز کا وقت لگے گا. یا تو آپ سو رکعت نفل کا مراجعہ فرمائیے, اور یہ عورتوں کا جو اسمارٹ فون ہے جو ایک مصیبت بنا ہوا ہے, سارے شوہر نالا ہیں, تنگ آ چکے, اور بعض شوہر سے بیویاں تنگ آ چکی کہ اب شوہر صاحب گھر آئے ہیں تو اب جناب وہ موبائل پہ لیے بیٹھے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں تو موبائل چل رہا ہے, ان کو پتا بھی نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں بیوی کہتے ہیں تم ہی لقمہ بنا کے ڈالتی جاؤ, میں تو موبائل پہ مشغول ہوں. دونوں طرف سے ہے آگ برابر نہیں, کچھ ایسے کچھ ایسے. تو اس سے کیا سلوک حاصل ہوا, صرف مجلس میں آ جانے سے اور بیان سننے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. ارے اپنی فکر کرو کہ خاتمہ ایمان کا اس میں منحصر ہے کہ سلوک طے کرو. تو یہ تو ایک جز ہے. دوسرا رکن ریاضت تفصیلی ہے, اور اصل یہی ہے. اس میں دو قسمیں ہیں, قسم اول اخلاق حمیدہ میں ہے, وہ چند مقامات ہیں, اور وہ یہ ہیں توبہ اور صبر اور شکر اور خوف اور رجا اور زہد اور توحید اور توکل اور محبت اور صدق اور مراقبہ اور محاسبہ اور تفکر. ان میں ان سب کو بیان کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ وہ رضائل نفس ہے. تو میں پہلے رضائل کو بیان کرتا ہوں چونکہ یہ لمبی فہرست ہے. اخلاق ذمیمہ, اخلاق ذمیمہ کا امالہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر آدمی غالب ہو جائے, یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ فطری ہیں. اور یہ اخلاق حمیدہ ہیں, وہ آج سب چیزیں تو نہیں ہو سکتی. تو میں اخلاق ذمیمہ میں سے کچھ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اس میں مبتلا ہیں. اور پھر اخلاق ذمیمہ کی ضد ہیں وہ اخلاق حمیدہ. تو جب اخلاق ذمیمہ پہ قابو ہوتا ہے تو اخلاق حمیدہ خود بھی حاصل ہوتے ہیں کچھ. لیکن سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے, یہ اخلاق ذمیمہ جو ہیں وہ چند چیزیں ہیں, شہوت, آفات لسان, زبان کی یعنی کثرت کلام وغیرہ, اور جھوٹ اور غیبت, اور غضب غصہ, اور کینہ, اور حسد, اور حب دنیا, اور بخل, اور حب جاہ, عزت کی خواہش, اور ریا, اور عجب, اور غرور. ان چیزوں کا زائل کرنا سالک کو ضروری ہے. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے بغیر تو 10,000 گناہوں میں مبتلا. اب سب سے پہلے شہوت کے بارے میں, شہوت کہتے ہیں کسی خواہش کے اٹھنے کو پورا کرنے, یہ ضروری نہیں ہے کہ شہوت جنسی خواہش ہی ہے بلکہ کسی چیز کی خواہش. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت اعلیٰ درجے کے صوفے لگ جائیں, یہ بھی شہوت ہے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی گاڑی ہو, یہ بھی شہوت ہے. جو بھی چیز ہو اس کی خواہش کرنا دنیاوی چیز کی, یہ شہوت ہے. اور اس کا معالجہ جو ہے وہ یہ مجاہدہ ہے کہ نفس کے خلاف کر. اور آفات لسان میں ظاہر قرآن پاک کی آیات بہت صاف ہیں, اس میں قولو قول سدیدہ بھی ہے اور بہت کچھ ہے. یہ بہت سی آفتیں ہیں. فضول باتیں کرنا, خلاف شریعت باتیں کرنا, بحث و مباحثہ ناحق کرنا, لڑائی اور تکرار وغیرہ کرنا, کلام میں بناوٹ اور تکلف کرنا, گالی گلوچ کرنا, کسی پر لعنت کرنا, گانا بجانا, دل لگی کرنا جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے, یا اس سے زیادہ مشغول ہی کرنا, کسی کا راز ظاہر کر دینا, جھوٹا وعدہ کرنا, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم کھانا, جھوٹی گواہی دینا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, دونوں طرف جا کر دو رویا باتیں بتانا, کسی کی زیادہ تعریف و خوشامد کرنا, اور علماء سے فضول باتیں پوچھنا, اس طرح سے. اب یہ سب اصل میں اس کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ یہ ہے کہ دل میں ایک بات بولنے کا تقاضا ہوا اور وہ کر دیا. سمجھ لیجیے, تو اصل جو چیز ہے وہ کہاں ہے؟ وہ باطن میں. سوچا کہ میں یہ بولوں اور بول دیا, حتی فضول. سوچا کہ ایک بات بولوں اسی غیبت اور بول دیا. یہ اس کی وجہ سے یہ اس میں باطنی ہی مرض ہے کہ بغیر سوچے مت بولو. پہلے سوچو کہ جو چیز میں کہوں وہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے, فائدہ ہے یا نقصان. اور غضب اسی طرح سے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. جتنے بھی مقامات سلوک ہیں سب کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے اور حدیث ہے. یہ نہیں کہ وہ خود نکال لیے صوفیوں نے, صوفیوں نے نکال لیں, سب اللہ تعالیٰ کے احکام. اور اس کی ماہیت جو ہے جوش مارنا خون قلب کا بدلہ دینے کے. کسی بات پہ غصہ آ گیا تو اس کو ایک انتقام کا جذبہ اٹھتا ہے, پھر اس کو چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, گالی دے رہا ہے. یہ وہ تو بعد میں ظاہر ہوا, پہلے کیا ہوا؟ پہلے دل میں ایک جوش اٹھا غضب کا, یہ بات نہیں. اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ یہ یاد دیکھیں, علاج یہاں پہ لکھا ہے ایک اصولی, ہر شخص کو شیخ سے اپنا علاج کرانا پڑے گا. شیخ اس کے جو مناسب سمجھے گا وہ بتائے گا, اور اس کے بعد اس میں مزید علاج میں تبدیلی بھی کرتا رہے گا. جیسے آپ اپنا کسی ڈاکٹر سے علاج جسمانی کراتے ہیں ویسے ہی علاج بتائیں. خال کی اطلاع دیتے رہو, جو شیخ کہے کرتے رہو. یہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر زیادہ قدرت ہے اور میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں, اگر وہ بھی مجھ سے یہی معاملہ کریں تو کیا ہوگا. اور یہ سوچے کہ بدون ارادہ خداوندی کے کچھ بھی نہیں ہوتا, سو میں کیا چیز ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں مزاحمت کروں. اور زبان سے اعوذ باللہ پڑھے, اور اگر کھڑا ہو بیٹھ جاوے, اور جو بیٹھا ہو لیٹ جاوے, اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, اس سے بھی نہ جائے تو اس شخص سے علیحدہ ہو جاوے یا اس کو علیحدہ کر دے. یہ علاج ہے, یہ سب حدیث کے اوپر مبنی ہے. اسی طرح سے کینا ہے, یہ بھی ایک باطنی گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینا مت رکھو. اس کی ماہیت کیا ہے؟ جب غصے میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں رہتی آدمی کو, بدلہ نہیں لے سکتا. کسی اور سے معاملہ ایسا ہے کہ آپ بدلہ نہیں سکتے. ایک تو کسی چھوٹے نے کیا تو آپ نے اس کو بھی ایک لگا دیا, یہاں بدلہ ہی نہیں لے سکتے. اس کے ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک گرانی سی ہو جاتی, اس کو کینہ کہتے ہیں. وہ گرانی قلب میں ہوئی, سوچ سے ہوئی, اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا, یہ نقصان پہنچا رہا ہے. اس کی وجہ سے حالانکہ یہ جائز نہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو اور ورنہ معاف کر دو, اسلام کا حکم ہے. اس کا علاج یہی کہ اس شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل جول شروع کرے, گو بتکلف سے, حالانکہ اس نے تم کو نقصان پہنچایا ہے. حکم کیا ہے؟ کہ معاف کر دو. اور حسد تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو قرآن کی آیت کی روح سے حرام ہے اور حدیث شریف کی روح سے لا تحاسدوا, بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کی ماہیت یہ ہے کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا, اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے. علاج کیا ہے اس کا؟ یہ علاج سب اصولی ہے, یہ آپ کریں, لیکن پھر شیخ کو خبر دیں, ورنہ یہ علاج کارگر نہیں ہوگا. علاج یہ ہے کہ تکلف اس کے ساتھ صحیح, اس شخص کی خوب تعریف کرو. جس شخص کی حسد جس شخص کا دل میں آئے اس کی تعریف کرو, اور اس کے ساتھ خوب احسان و سلوک اور توازن سے پیش آؤ. ان معاملات سے اس شخص کے قلب میں تمہاری محبت پیدا ہوگی, پھر وہ تم سے اس طرح پیش آئے گا کہ اس سے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد جاتا. اس کا ایک قصہ سنا دوں پہلے. میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھا ہوں اور حضرت ظفر احمد صاحب جو انجینئر ہیں وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی تھے, بڑی ہستی تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ حسد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے مجھ کو حسد نہیں ہوتا. سوچ رہا ہوں کہ وہ حضرت حسد کے بارے میں بیان کر, اور بھی لوگ سن رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا کہ حسد کا ایک علاج ہے. علاج یہ ہے کہ دعا کرو اپنے لیے پہلے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, سب مانگو اللہ میں سے جو جو چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہو کہ جس سے تم کو حسد ہے کہ یا اللہ یہ سب اس کو دے دیجیے, یہ سب اس کو بھی دے دیجیے اور اس سے زیادہ دے دیجیے. جس وقت حضرت نے یہ فرمایا تو میں نے کہا کہ یہ تم لگا کہ ہاں یہ دل یہ تو بہت مشکل ہے, پر حضرت کہ حسد تھا کبھی تو یہ جو ہے نا, دیکھیے باطنی سے سوچ ہے نا, اسی سے مرض کا پتہ لگتا ہے, اسی سے ہوتا ہے. لیکن یہ بزرگوں کا کمال ہے کہ ایک ایسی بات کہی کہ مجھ پر میرے حسد کا جو تھا وہ ظاہر ہو گیا. یہ ان کا کمال ہے جو بزرگوں کو اللہ میں ایسی چیز دیتے ہیں. تو حسد کا بنیادی علاج ہے جس سے حسد, اس کی تعریف کرو, اس کی دعائیں کرو, اس کو توحفے کا ہے تو حتیٰ کہ تم نے اور اس میں محبت پیدا. اور حب دنیا, قرآن کی تو بہت آیات ہیں. حب دنیا اس کو کہتے ہیں کہ اس سے وہ غفلت پیدا ہو جائے جس سے اللہ کے حکم پہ نظر نہ رہے, یا اللہ کا حکم معلوم ہے تو اس پہ عمل نہ ہو. اور اس کی ماہیت جو ہے یہ ہے کہ جس چیز میں فی الحال نفس کو مزہ آئے اور آخرت میں اس کا کوئی نیک ثمرہ مرتب نہ ہو, وہ دنیا. اس کا علاج ہے موت کو کثرت سے یاد کرو اور مدتوں کے منصوبے اور سامان نہ کرو. اور بخل یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے. قرآن کی آیات بہت صاف ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف بھی ہے. اور اس کا ماہیت یہ ہے کہ جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو اس میں تنگ دلی کرو. دو طرح کے خرچ ہوتے ہیں, ایک شرعاً ضروری جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے اور بیوی کا نان نفقہ وغیرہ ہے, بیوی کے اخراجات ہیں. بیوی کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں, کھانا پینا, رہنا سہنا, سگھر دینا, سب مرد کے ذمے. تو شرن ضروری ہے. اور بعض اوقات مروتن ہوتا ہے, ایک شخص آ گیا تو اس کی خاطر مدارات کر دینا, حالانکہ وہ شرن فرض و واجب نہیں ہے, اس میں تنگیری نہیں کرنا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالے, اور حب مال کے نکالنے کے طریقے وہی ہیں جو حب دنیا میں ہیں. تو جو حب دنیا کا علاج ہوگا وہی بخل کا علاج ہوگا. اور حب جا, تو بجا کی ماہیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا مسخر ہو جانا, یہ خواہش جس سے وہ لوگ اس کی تعظیم و اطاعت کریں. یعنی وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں اور اطاعت کریں, میرا کہنا مانے. اب شوہر کو بڑا یہ ہوتا ہے, بیوی میرا کہنا بھی مانے, میری عزت بھی کرے, ہوتا کہ نہیں. اور جہاں اس کے خلاف ہو جائے کیا چراغپا ہوتے ہیں, حب بجا ہے. دیکھیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک ادنا درجے کی بھی ناگواری پیدا ہونا علامت ہے حب بجا. جب ناگواری پیدا ہوگی اور بشاشت قلب جاتی رہی, سمجھ لیجیے ہمارا حب جا پہ عمل ہوا ہے. کہیں پہ کسی نے کوئی ایسی بات کہی اور ہم کو بری لگ گئی, ارے بری کیوں لگ رہی ہے, برا لگنا ہی تو علامت ہے حب جا کی. اور علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جو لوگ میری تعظیم و اطاعت کر رہے ہیں نہ یہ رہیں گے نہ میں رہوں گا. پھر ایسی موہوم اور فانی چیز پر خوش ہونا تو نادانی ہے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ شریعت کے خلاف تو نہ ہو مگر عرفاً اس شخص کی شان کے خلاف, اس سے لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاوے. مگر مقتدا کو ایسا کام کرنا زیبا نہیں, اسے دین میں فتور پڑے گا, لیکن علاج جو کرائے گا اس کو تو یہ کرنا پڑے گا. بھائی جوہر میں لکھا ہے کہ باسی روٹی غریبوں کو بیچو. باسی روٹی غریبوں کو بیچو گے تو پورے محلے میں تھوتو ہوگی کیسا آدمی ہے, کہ باسی روٹی بھی غریبوں کو مفت نہیں دیتا, یا اس طرح کا کوئی اور کام. لیکن جو کرو شیخ سے پوچھ کر, اپنی مرضی سے نہ کرو. اپنی مرضی سے کرو گے تو تم غلط کرو گے. ایک مرتبہ میں سفید کرتا شلوار گھر میں یا سوٹ پہنتا ہوں تو ایسی جگہ بیٹھ گیا, شاید ٹماٹر رکھا ہوگا, تو ٹماٹر پیچھے میرے اتنا بڑا داغ لال رنگ کا لگ گیا. اب مسجد جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بدل لیں گے تو اچھا ہی لگ رہا ہے. میں نے کہا کل میں بدلوں, اسی لیے اس لیے بدلوں گا نا تو یہ لوگوں کی نظروں میں میں اچھا لگوں. یہ تو بے چارہ ہے, کتنی بدلنا چاہیے مجھے. پھر شاید انہوں نے کہا کہ نہیں بدلے, خیر تذبذب کے ساتھ اس کو بدل تو لیا. لیکن اب حضرت کو یہ قصہ لکھا کہ حضرت یہ قصہ ہو گیا تھا. اور اس میں میں آخر کار مغلوب ہو گیا، میں نے سب بدل کر مسجد گیا، حالانکہ مجھے کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسی حرم جانا چاہیے تھا، جو عزت ہی جاتی نا، اور تو کچھ نہیں جاتا، جا جاتی. تو ہم نے جواب میں لکھا کہ ایسا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا خلاف تہذیب ہے. تہذیب بھی ایک چیز ہے، تہذیب بھی ایک چیز ہے، یہ نہیں کہ سب چیز کو رون دو. علاج میں بھی بہت دیکھیے، یہ شیخ کامل ہی بتا سکتا ہے نا، دکھائیں دوڑائیں لوگوں کو کیوں علاج بتاتا ہے. شیخ کامل کی نظر ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی، ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ بجا کو توڑ رہے ہیں اور تہذیب کو توڑ، تہذیب کو بھی تو توڑنا صحیح ہے. تو اگر وہ میں کہتا مسجد مسجد نہیں تو کہیں اور جانے کا بھی کیلا نکل آتا، حضرت نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ نہیں، لباس صحیح ہونا چاہیے. تہذیب کے خلاف ہے کہ لباس میں اس طرح کا داغ لگا ہوا ہے. جہاں تک گناہ نہ ہو اور تشبہ بالکفار نہ ہو، وہاں تک تو تہذیب کو رکھنا پڑے گا. پھر ریا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے. عبادت کبھی اسی لے رہے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں قدر ہو جائے. اس کا علاج ہے کہ حب جاہ کو دل سے نکالے. ریا کا علاج کیا ہے؟ حب جاہ کو دل سے نکالے. اس کا علاج بہت تفصیلی ہے. اس کی علامت میں بتا دوں، ناگواری پیدا ہوتی ہے آپ کو بیوی کی بات پہ، گھر میں کسی اور کی بات پہ، بس سمجھ جائیے کہ حب جاہ کا مرض ہے. وشاشت قلبی کیوں چلی جاتی ہے؟ وشاشت قلبی کیسے چلی گئی؟ کسی نے کوئی ایسی بات آپ کو کہہ دی تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ہاں اللہ میں کا جو حکم ہے وہاں پہ اس وقت کرنا پڑے. اور پھر ہے تکبر. اس کی تو خیر بہت وعید ہے قرآن و حدیث میں، جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت مل جائے گا. ماہیت اپنے کو صفات کمال میں دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا. اس کا علاج یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے، اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو ہینچ پائے گا، اور جس شخص کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس کی تعظیم، اس کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آئے، یہاں تک کہ اس کا خوگر ہو جائے. اس سے بزرگوں کی صحبت اس میں مفید ہے. ان کے سامنے تواضع کرے گا، تواضع کرتے 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 خوگر. مجھے حضرت نے بتایا کہ مسجد سے آتے جاتے ایک دو جوتیاں سیدھی کر دیا. اور جب بھی قرآن میں حرام ہے، قرآن کی روح سے اور حدیث شریف کی روح سے. اور اس کی ماہیت ہے اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اپنی طرف کسی بھی اچھائی کو منسوب کرنا. اچھائی تو اللہ میں دیتے ہیں، اپنی طرف کیسے منسوب کر رہا ہے؟ اور اس کا خوف نہ ہونا کہ سلب ہو جائے. یہ ہے عجب کی ماہیت. اور علاج یہ ہے کہ اس کو کمال جو بھی ہو اس کو عطائے خداوندی سمجھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے کہ جب چاہے سلب کر لے سکتے ہیں. لیکن جو پرانے پاپی ہیں عجب کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے عیبوں کو بیٹھ کے سوچو، اپنے ہر کام میں ہر بات میں عیبوں کو سوچو، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو پھر اس کو اپنی ہر چیز میں خرابی نظر آتی. اور غرور یعنی دھوکہ، کبر الگ ہے اور یہ غرور الگ ہے. یہ غرور بھی آیا قرآن میں اور غرور بھی آیا، دونوں طرح سے آیا، تھوڑا سا معنی میں فرق ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں غرور بھی آیا پیش سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجافی دار الغرور، یہاں پیش سے آیا. جو اعتقاد خواہش نفسانی کے موافق ہو اس کی طرف طبیعت مائل ہو، کسی شبہ اور شیطان کے دھوکے کے سبب اس پر نفس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں، اس کی طرف تو نفس بڑا مائل ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں کہ ہم تو کچھ ہو گئے ہیں. یہ ہے جو اعتقاد خواہش نفسانی کے موافق ہو، مزہ آتا ہے اس میں نفس کو، ایسے اعتقاد میں پڑ گیا تو غلط ہے، کیونکہ اللہ میں کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہے کیا. اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال و احوال کو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال و افعال سے ملا کر اپنے تمام اعمال کو دیکھے، بھائی سنت معیار ہے، وہاں سے ہٹا ہوا ہے تو غلط ہے. اب اس کے بعد لکھا ہے آخر میں کہ ان رضائل کے ازالے سے باقی رضائل سب خود دفع ہو جائیں گے. یہ چند لکھ دیے، اب یہ اوصاف حمیدہ اس کے بعد حاصل کرو، کیونکہ جب غیر نکل جاتے ہیں تو پھر یہ اخلاق حمیدہ آتے ہیں. خواہی کے سبب دلے تو چوں آئینہ، تو چاہتا ہے کہ دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے. دہ چیز برو کن از درون سینہ، دس چیزوں کو نکال دے تو سینے سے. یہ دس چیزوں کا علاج کوئی کرا لے تو انشاءاللہ رضائل سب مغلوب ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو عرض کیا، دیکھیں جیسے تجوید، آپ لوگ تجوید کو بہت لوگ جانتے ہیں، کچھ سیکھنے والے کچھ سکھانے والے، بالکل تجوید جیسی حالت ہوتی ہے. ذرا سا ذہول ہوا اور سیدھا اس میں آدمی چلا لگاتا ہے، ایسے فطری ہے رضا. تو ایک تو علاج عرصے تک کرانا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، پھر اخلاق حمیدہ کو جب حاصل کرتا ہے تو جا کے پھر وہ ایک حالت ہوتی ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. کہ وہ اس میں اس کو رغبت ہی ان چیزوں سے ہو جاتی جو اخلاق حمیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.